بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 30 جون 2021، یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنفین پیر محمد کرم شاہ الازہری اور علامہ عبد الرسول ارشد ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 617 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0306 78 78 222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیر محمد کرم شاہ الازہری، علامہ عبد الرسول ارشد، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد ہفتم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ پر مستشرقین کے اعتراضات، الزامات اور ان کے جوابات. پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور. جملہ حقوق محفوظ. نام کتاب ضیاء النبی، جلد ہفتم، مصنفین ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرسول ارشد گولڈ میڈلسٹ، فاضل دارالعلوم محمدیہ غازیہ بھیرہ شریف. کتابت کمپوزنگ، کمپیوٹر کمپوزنگ، الفاروق کمپیوٹرز، لاہور. تعداد اشاعت 5000. تاریخ اشاعت ذی قعدہ 1418 ہجری، ایڈیشن اول. تابع تخلیق مرکز، پرنٹرز، لاہور. فون 7724555. ناشر محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور. فہرست مضامین. مستشرقین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 15. احادیث طیبہ کی اہمیت اور حجیت کے متعلق قرآنی آیات، صفحہ نمبر 29. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کتابوں کے ساتھ حکمت بھی نازل فرماتا ہے، صفحہ نمبر 40. لفظ حکمت کے مفہوم کی تحقیق، صفحہ نمبر 43. حضرت محمد کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں، صفحہ نمبر 46. احادیث طیبہ کو کذب و افتراء سے محفوظ رکھنے کا اہتمام، صفحہ نمبر 56. آشاعت حدیث کا اہتمام، صفحہ نمبر 62. حفاظت حدیث، صفحہ نمبر 75. حصول حدیث کی کوششیں، صفحہ نمبر 77. احادیث طیبہ کو یاد کرنے، انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کی کوششیں، صفحہ نمبر 82. روایت حدیث میں احتیاط، صفحہ نمبر 97. کتابت و تدوین حدیث، صفحہ نمبر 107. کیا عرب نوشت اور خوان سے کلیتاً ناشنا تھے، صفحہ نمبر 108. احادیث لکھنے کی ممانعت کا مسئلہ، صفحہ نمبر 112. عہد نبی میں کتابت حدیث، صفحہ نمبر 124. عہد صحابہ میں کتابت حدیث، صفحہ نمبر 128. عہد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث، صفحہ نمبر 134. تدوین صحیح، صفحہ نمبر 147. راویان حدیث کے متعلق دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیاں، صفحہ نمبر 150. احادیث طیبہ کے متعلق مستشرقین کی مثبت آرا، صفحہ نمبر 151. مستشرقین اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 159. حضور کو خاندانی وجاہت سے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں، صفحہ نمبر 169. حضور کا نسل اسماعیل سے ہونا، صفحہ نمبر 169. عرب روایات اور خلیل و اسماعیل علیہ السلام، صفحہ نمبر 175. عربوں میں پیغمبر کا نہ آنا، صفحہ نمبر 177. عربوں کے نسل اسماعیل سے ہونے پر مستشرقین کی شہادت، صفحہ نمبر 180. حضرت اسماعیل کے مقام کو گھٹانے کی کوشش، صفحہ نمبر 182. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی روحانی عظمت، صفحہ نمبر 192. خاندانی بنو ہاشم کا مقام گھٹانے اور مسلمانوں کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش، صفحہ نمبر 196۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں، صفحہ نمبر 217۔ حضور کو مرغی کا مریض قرار دینے کی سازش، صفحہ نمبر 239۔ واقعات جن کو مرغی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا، صفحہ نمبر 248۔ مستشرقین کی عربی دانی کا ایک نمونہ، صفحہ نمبر 250۔ مرغی کا مفروضہ ثابت کرنے کے لیے مستشرقین کی چالیں، صفحہ نمبر 255۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ عطا ہونے کا انکار کیا تھا، صفحہ نمبر 258۔ مرغی کا مرض طب جدید کی روشنی میں، صفحہ نمبر 264۔ مرغی کا الزام حضور کی حیات طیبہ کی روشنی میں، صفحہ نمبر 270۔ گوئٹے اور قرآن حکیم، صفحہ نمبر 271۔ خود مستشرقین کی طرف سے مرغی کے الزام کی تردید، صفحہ نمبر 287۔ اپنی رسالت پر حضور کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کوششیں، صفحہ نمبر 295۔ حضور کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیحات، صفحہ نمبر 329۔ حضور پر شرک کا الزام، صفحہ نمبر 360۔ حضور کے اخلاق اور کردار پر حملے، صفحہ نمبر 391۔ تعدد ازواج کا مسئلہ اور مستشرقین، صفحہ نمبر 423۔ تعدد ازواج کے اسلامی قانون پر مستشرقین کے تبصرے، صفحہ نمبر 427۔ شادی کا مقصد، صفحہ نمبر 430۔ ازواجی مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 435۔ تعدد ازواج کی رسم اسلام سے پہلے، صفحہ نمبر 438۔ ازدواجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات، صفحہ نمبر 442۔ تعدد ازواج کے قانون کی ضرورت، صفحہ نمبر 447۔ تعدد ازواج کے حق میں اہل مغرب کی آرا، صفحہ نمبر 456۔ اہل مغرب سے ایک گزارش، صفحہ نمبر 469۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 460۔ پیغمبر اسلام کی شادیوں کے خلاف مستشرقین کا واویلا اور اس کی حقیقت، صفحہ نمبر 465۔ حضور کی شادیوں کے مقاصد، تعلیمی مقاصد، صفحہ نمبر 489۔ تشریحی مقاصد، سماجی مقاصد، صفحہ نمبر 485۔ سیاسی مقاصد، صفحہ نمبر 488۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 490۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 494۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 495۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 502۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 505۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 507۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 510۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 512۔ حضرت صفی بنت حی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 515۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 516۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 517۔ حضور پر تشدد پسندی کا الزام، صفحہ نمبر 547۔ مسلمانوں کو اذن جہاد ملنے کا پس منظر، صفحہ نمبر 550۔ مورکہ حق و باطل، صفحہ نمبر 553۔ مسلمانوں کی دفاعی کاروائیوں کے خلاف مستشرقین کا واویلا اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 555۔ غزوات و سرائیہ، صفحہ نمبر 556۔ دین اور تلوار، صفحہ نمبر 564۔ اسلام پر تبلیغ کی خاطر تلوار استعمال کرنے کا الزام اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 589۔ اسلام پر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام اور اس کا جواب، سارے مسلمان بدو قبائل سے تعلق نہ رکھتے تھے، صفحہ نمبر 588۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو درپیش مسائل، صفحہ نمبر 589۔ غزوات کو ڈاکے قرار دینے کی ایک انوکھی دلیل، فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب، صفحہ نمبر 591۔ یہودیوں کے خلاف کارروائیاں، صفحہ نمبر 594۔ میثاق مدینہ کی پابندی یہودیوں پر لازم تھی، صفحہ نمبر 601۔ اسما بنت مروان اور ابو افق کا انجام، صفحہ نمبر 604۔ کعب بن اشرف کا قتل، صفحہ نمبر 606۔ سلام بن الحقیق کا قتل، صفحہ نمبر 609۔ اسیر بن رزام اور اس کے ساتھیوں کا قتل، صفحہ نمبر 609۔ قبائل یہود کی اسلام دشمن کاروائیاں اور ان کا انجام، صفحہ نمبر 611، بنو قنیقہ صفحہ نمبر 611، بنو نذیر صفحہ نمبر 613، بنو قریظہ صفحہ نمبر 615۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تارا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ عالم بأعدائکم وکافا باللہ ولیا وکافا باللہ نصیر۔ سورۃ نساء آیت نمبر 44 اور 45۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ مددگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد طب القلوب و دوائها و آفیات الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و کشف الاحزان و جلائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ مستشرقین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستشرقین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کے آغاز میں اس حقیقت کو کافی تفصیل سے بیان کیا کہ مستشرقین کی تحقیقی کاوشوں کا سب سے بڑا مقصد اسلام کو ختم کرنا یا اسے کمزور کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ مکاولی نے انہیں یہ سنہری اصول بھی سکھا دیا تھا کہ مقصد عظیم ہو تو اس کے اصول کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرنا جائز ہے۔ مکاولی نے یہ اصول سیاستدانوں کے لیے تراشا تھا، لیکن یورپ کے اصحاب قلم اور ارباب جبہ و دستار نے بھی اس اصول سے خوب استفادہ کیا۔ مستشرقین کے نزدیک اسلام کو ختم کرنا ایک عظیم مقصد تھا۔ ان کے راہبوں پادریوں نے ان کے سامنے اس مقصد کی عظمت کو بڑے شاطرانہ انداز میں بیان کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ ان کے پیش نظر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقصد جو مستشرقین کی نظروں میں اتنا عظیم تھا، جس کے حصول کے لیے انہوں نے جھوٹ فریب دھوکا اور بہتان تراشی کے کسی ہیلے کو بھی کراہت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ مستشرقین نے ملت اسلامیہ کی قوت کے سوتوں کا سراغ لگایا اور پھر ان سوتوں کو بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دی۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی قوت کا پہلا منبع قرآن حکیم ہے۔ انہوں نے اسے منبع قوت پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ انہوں نے قرآن کے خلاف اپنے ترکش کا ہر تیر آزمایا، لیکن ان کی ہر کوشش نے ان کی حسرتوں میں مزید اضافہ کیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لے رکھا تھا، اس لیے ہزاروں سالوں کی تخریبی کاوشوں کے باوجود مستشرقین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور خود مستشرقین اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن میں کسی زبر یا زیر کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ قرآن کے خلاف مستشرقین کی سازشیں ابھی بند نہیں ہوئی بلکہ جاری ہیں، لیکن قرآن کے محاذ پر مسلسل شکستوں نے انہیں اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے مستشرقین کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ قرآن کی منمانی تشریح نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن کی وہ تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی وہ احادیث طیبہ کی شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود تھی۔ تاریخ کے کسی دور میں جب کسی قسمت آزما نے قرآن کو اپنی مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کی تو ملت اسلامیہ کے علماء نے احادیث طیبہ کی مدد سے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی معنوی تحریف کی کوششیں ہمیشہ احادیث طیبہ کی مضبوط چٹان کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہوئیں۔ مستشرقین اسلام کے قصر رفیع کو منہدم کرنے کے لیے اسلامی ادب کا تفصیل سے مطالعہ کیا تو انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کی قوت اور اسلام کی ابدیت کا راز کن چیزوں میں پوشیدہ ہے، اور ان کی نظر اسلام کے ان پہلوؤں پر بھی تھی جن کو توڑ مروڑ کر وہ اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی آگاہ تھے، ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسسکم ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستشرقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے تجربات کی بنا پر وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ حضور کی زبان پاک سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہیں یقین تھا کہ حضور کا یہ فرمان ضرور سچ ثابت ہوگا کہ مسلمان جب تک قرآن و سنت کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ رکھیں گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے والی ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھولا وہ احادیث طیبہ کا محاذ تھا۔ قرآن کے متعلق مستشرقین کی ہرزہ سرائیوں کے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مستشرقین قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے حضور کا کلام سمجھتے ہیں، اور یہی وہ واحد نقطہ ہے جس پر سارے مستشرقین الا ماشاء اللہ متفق ہیں۔ مستشرقین جب قرآن کو حضور کا کلام کہتے تھے تو وہ مجبور تھے کہ حدیث طیبہ کے متعلق کوئی اور مفروضہ تراشیں، یہ بات انہیں مناسب معلوم نہیں ہوتی تھی کہ قرآن حکیم اور احادیث طیبہ دونوں کو حضور کا کلام قرار دے دیں۔ مستشرقین کے تخیل کی پرواز ویسے ہی بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے احادیث طیبہ کے مصادر تلاش کرنے کے لیے بھی اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑائے، ایک نہیں بلکہ احادیث طیبہ کے کئی مصادر تلاش کر لیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ابتدا میں مسلمانوں کے ہاں احادیث طیبہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، دوسری یا تیسری صدی ہجری میں جب مسلمانوں کو نئے نئے مسائل سے واسطہ پڑا، ان میں باہم مذہبی سیاسی اختلافات نے زور پکڑا، تو انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے خود احادیث تراشی اور انہیں حضور کی طرف منسوب کر دیا۔ مستشرقین یہ الزام صرف کسی گمراہ فرد یا فرقے پر نہیں لگاتے بلکہ ان کے اس الزام کی زد میں مسلم حکومتیں، فقہ کرام اور محدثین سب آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام زہری اور امام بخاری جیسی ہستیاں جن کی زندگیاں احادیث رسول کی حفاظت اور خدمت کے لیے صرف ہوئیں، مستشرقین احادیث گڑنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ مستشرقین کی کتابوں کے عمیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستشرق اسلام کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تو دوسرے مستشرقین اس شوشے کو ہوا دینے کو ہی غیر جانبدارانہ اور معروضی تحقیق کا نام دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے متعلق جس مستشرق نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ مشہور یہودی مستشرق گولڈز ہیرز ہے، جی او ایل ڈی زیڈ آئی ایچ ای آر ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کا مقالہ نگار اس کے متعلق لکھتا ہے، گولڈز ہیرز نے حدیث کے متعلق جو لکھا ہے، علم اس کا مرہون منت ہے۔ مستشرقین کی اسلامی تحقیقات پر جتنا اثر انداز گولڈز ہیر ہوا ہے اتنا اس کا کوئی دوسرا معاصر مستشرق نہیں ہوا۔ گولڈز ہیر نے حدیث پاک کے متعلق جو زہر افشانیاں کی ہیں ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمدی نے مصطفیٰ السپائی کے حوالے سے ان الفاظ میں پیش کیا ہے، اس طرح اموی دور میں جب امویوں اور علماء صالحین کے درمیان نزع نے شدت اختیار کی تو احادیث گھڑنے کا کام ہیبت ناک صورت سے مکمل ہوا۔ فسق و ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء نے ایسی احادیث گھڑنی شروع کر دی جو اس مقصد میں ان کی مدد کر سکتی تھیں۔ اسی زمانے میں اموی حکومت نے بھی علماء کے مقابلے میں یہ کام شروع کر دیا، وہ خود بھی احادیث گھڑتی اور لوگوں کو بھی ایسی احادیث گھڑنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقطۂ نظر کے موافق ہوں۔ حکومت نے بعض ایسے علماء کی پشت پناہی بھی کی جو احادیث گھڑنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ احادیث گھڑنے کا معاملہ سیاسی مسائل تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ آگے بڑھ کر دینی معاملات اور عبادات میں بھی داخل ہو گیا، اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں سمجھتے تھے ان کے خلاف حدیثیں گھڑ لیتے تھے۔ احادیث گھڑنے کا یہ کام دوسری صدی ہجری میں بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر فواد گولڈزیر کی کوششوں کے متعلق لکھتے ہیں، گولڈزیر نے اپنے ان خیالات کا اظہار اپنی کتاب دراسات محمدیہ میں کیا، جو 1890 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حدیث پر تحقیق کے لیے یہ کتاب اہل مغرب کے لیے بنیادی دستاویز بن گئی۔ بیشتر مستشرقین اس کتاب کے حوالے سے اپنے نتائج فکر پیش کرتے رہے۔ پروفیسر شاخت نے فقہی احکام سے متعلق احادیث پر کام کیا۔ گلیوم کی ٹریڈیشنز آف اسلام وجود میں آئی، جو گولڈزیر کی تحقیقات کا چربہ تھی۔ مارگولیت کے گولڈزیر کے افکار کی روشنی میں اپنے نظریات پیش کیے۔ علاوہ ازیں ہوروفش، ہورسٹ، فون کریمز، مویر، کیتانی، نکلسن وغیرہ نے بھی اس میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کیے، جو سارے کے سارے کم و بیش گولڈزیر ہی کے افکار کی صدائے باز گشت ہیں۔ ہم یہاں چند دیگر مستشرقین کی تحریروں کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، جن سے قارئین کرام کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح مستشرقین حدیث کے متعلق اپنی نگارشات میں گولڈزیر کے خیالات کو دہراتے ہیں۔ آرتھر جیفری اپنی کتاب اسلام محمد اینڈ ہز ریلیجن میں لکھتا ہے، آفٹر دا پروفٹ ڈیتھ ہاؤ ایور دی گروئنگ کمیونٹی آف ہز فالوورز فاؤنڈ دیٹ اے گریٹ مینی پرابلمس آف ریلیجن اینڈ ایون مور آف کمیونٹی لائف وی آر ارائزنگ فار وچ دیر واز نو اسپیسیفک گائیڈنس ان دا قرآن۔ گائیڈنس واز دیر فور ساؤتھ ان دا ٹریڈیشنز حدیث ایز ٹو what the prophet had said and done or was reported to have said and done. This waste accumulations of genuine, partly genuine and quite superior traditions was presently digested into the collections of hadith, six of which are considered to be the collections, but as their collections were primarily concerned with material of nature, it followed that much material of importance for the religions of Islam had to be drawn from the other. It was well known to Muslims that much of the hadith material was superior, but for the study of Islam, even those traditions which the community invented and to Muhammad have their value, often as much values as those which may actually have come from him. Hawala, Arthur Jeffrey, Islam, Muhammad and His Religion, Merrill Education Publications, Indiana, Polis, 1979, Safa number 12. تاہم پیغمبر کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ مذہبی اور معاشرتی زندگی میں بے شمار ایسے مسائل ابھر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، لہذا ایسے مسائل کے متعلق رہنمائی حدیث میں تلاش کی گئی۔ حدیث سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر نے اپنی زبان سے کہیں، یا آپ ان پر عمل پیرا ہوئے، یا وہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا افعال ہیں۔ صحیح جزوی طور پر صحیح اور جعلی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا۔ حدیث کے 6 مجموعوں کو مستند تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ کتب صحاح میں زیادہ تر وہ حدیثیں تھیں جن کا تعلق فقہی مسائل سے تھا، اس لیے اکثر دیگر مذہبی اہمیت کے معاملات کے لیے غیر مستند مجموعوں کی احادیث پر اعتماد کرنا ضروری تھا۔ اس وقت کا مسلمانوں کو اچھی طرح علم تھا کہ حدیث کا اکثر مواد جعلی ہے، لیکن اسلام کے مطالعے کے لیے ان احادیث کی بھی اہمیت تھی جو مسلمانوں نے خود گھڑی تھی۔ اور انہیں محمد کی طرف منسوب کر دیا، بلکہ ایسی موضوع احادیث کو بعض اوقات ان احادیث جیسی اہمیت دی جاتی ہے جو سچ مچ پیغمبر سے منقول ہے۔ آرتھر جیفری اپنی اس تحریر میں گولڈیزیر کی پیروی کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ حدیث کا حضور کی حیات طیبہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے انتقال کے بعد جب نئے مسائل پیش آئے تو مسلمانوں نے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال کا سہارا لیا، احادیث گھڑ کر آپ کی طرف منسوب کی، اور موضوع احادیث کو بعض اوقات صحیح احادیث پر فوقیت بھی دی۔ ایچ اے آر گب یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے احادیث کو تلاش کیا جو حضور سے مروی تھیں، لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ احادیث طیبہ کو حجت شرعیہ کے طور پر بعد کے مسلمانوں نے استعمال کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، وی آر سچ ٹریڈیشنز وی آر فاؤنڈ ایگزٹ، اٹ واز ہیلڈ دا رولنگ دے کانٹینٹ ایکسپیکٹلی اور امپلیکٹلی، وی آر مینڈیٹری فار آل مسلمز، دا سنا آف دا پروفیٹ اوبیسلی all other sunnah and still more any reasoning. This argument was clearly unchallengeable, that is, was perforce accepted in principles by all the schools of law. یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں اس قسم کی احادیث موجود ہوں ان سے جو احکام صراحتاً یا ضمناً مستبد ہو وہی فیصلہ کن ہوں گے، تمام مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پیغمبر کی سنت کو دیگر تمام سنتوں اور قیاسی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ احادیث کی حجیت کے تصور کی وضاحت امام شافعی نے ایسے مدلل اور لاجواب انداز میں کی تھی کہ تمام مکاتب فکر کو اسے مجبوراً تسلیم کرنا پڑا۔ ایچ اے آر گب کی تحریر کو آغاز سے پڑھنے والا یہ شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ احادیث طیبہ کے متعلق مثبت رویہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اس کے مذکورہ بالا جملوں نے اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیا کہ گب بھی اپنے دیگر مستشرق بھائیوں کا ہم نوا ہے، اور وہ احادیث پر حملہ کرتے ہوئے قدرے مہذب انداز اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وگرنہ اس کا یہ کہنا کہ احادیث کی حجیت کو امت مسلمہ میں متعارف کرانے کا سہرا حضرت امام شافعی کے سر پر بنتا ہے، اسلام کی بنیادیں کھودنے کے مترادف ہے۔ منٹری بوٹ احادیث طیبہ کی اسناد کے متعلق ایک عجیب شوشہ چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کو الشافعی کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے جو تقریباً واقعی کے ہم اثر تھے۔ جب احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کا رواج ہو گیا تو لازمن علماء کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنی اسناد کو حضرت محمد کے صحابہ تک پہنچائیں، خواہ انہیں اپنی اسناد میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا پڑے۔ تاہم اس قسم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالباً وہ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پیشروں نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کڑیوں پر اعتبار کر سکتے ہیں، اس طرح ان کی ابتدائی کڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ شوشہ یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن سے اس کی کلیتاً جہالت کا نتیجہ ہے، یا پھر احادیث طیبہ کے کثر رفیع کی بنیادوں پر عمدن کلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔ بظاہر یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مسلمان احادیث گھڑتے تھے، بلکہ وہ شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ مسلمان احادیث طیبہ کی اسناد گھڑا کرتے تھے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسناد ہی احادیث طیبہ کو قابل اعتبار بناتی ہیں، اور جب اسناد مشکوک ہو جائیں گی تو احادیث طیبہ خود بخود پائے اعتبار سے گر جائیں گی۔ ول ڈیورانٹ ان احادیث طیبہ کے متعلق جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی موجانہ شان کا ذکر ہے یہ تبصرہ کرتا ہے، بہت ساری احادیث نے مذہب اسلام کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ محمد نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس معجزات دکھانے کی قوت ہے، لیکن سینکڑوں حدیثیں ان کے موزانہ کارناموں کا پتہ دیتی ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔